Hacı Şule Fatır Yücebisyal Cariye Sınıfı innen illan zihir Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim İnnem teillâ nezîr İnnâ arsalnâke bilhakkı beşîrun ve nezîrâ ve in min ummetin illâ khalâ fîhâ nezîr ve in yukezzibûke fakat kezzebellezîne min kablihim جاءتهم رسل بالبينات وبالزبر والكتاب المنير وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جلد بيض وحمر مختلف ألوانها وغراب بسود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي يوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور للذي أحلنا ربنا لغفور شكور للذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير یہ رکوع یہاں ختم ہوتا ہے بڑا لمبا رکوع یہ ہے ماشاء اللہ یہ میرا خیال ہے یہ آیت گزر چکی ہے اور اس پہ ہم بات بھی کر چکے ہیں میں نے پوچھا تھا آپ سب سے ان انت الا نذیر فرمایا ہے اور ساتھ پھر یہ بھی فرمایا کہ انا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا تو اس پر بحث گزر نہیں چکی تھی جب بات ختم ہوئی ہے اچھا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ نذیر اصل لفظ ہے جس میں بشارت کے معنی مضمر ہیں اور بشارت کا اس سے ایک اٹوٹ تعلق ہے اگر نذیر ویسے دھمکیاں دینے والے کو کہیں تو پھر اس میں بشارت کا کوئی مضمون داخل نہیں ہوتا ڈراتا ہے دھمکاتا ہے کسی کو لیکن قرآن کریم میں انبیاء کے متعلق نذیر ان چیزوں پر اطلاق پاتا ہے جو واقعتاً سامنے ہونے والی ہوں اور ایک قوم کو درپیش ہوں، قبل از وقت ان کے متعلق تنبیہ کرنے والے کو نذیر کہا جاتا ہے، جیسے ایک پریسیپیس کی طرف ایک انسان بڑھ رہا ہو، کسی چٹان کے کنارے کی طرف، جب تک وہ اگلا قدم اٹھا کر ہلاکت کے گڑھے میں گر نہیں جاتا، اس وقت تک اسے یہ متنبع کرنے والا کہ نہیں ایسا نہ کرو ایسا نہ کرو، اس کو نذیر کہیں گے. یا ہر موڑ پر ایک عبارت لکھی ہوئی موجود ہو کہ اس طرف مڑو گے تو صحیح رستہ ہے، اس طرف مڑو گے تو غلط رستہ ہے. یہاں لفظ نذیر ہی ہے جو بشیر کا بھی قائم مقام ہے، کیونکہ اگر نذیر نہ ہو تو ہلاکت ہے. بس انبیاء بشیر ان معنوں میں ہوتے ہیں یا ان معنوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن ایسی قوم جو تنبیہات کی طرف توجہ نہیں دے رہی، اس کے لیے بشارت کا صرف یہ مضمون ہے. بشارت کے اور مضامین بھی ہیں جن کا تعلق مومنین سے ہے. یہاں منکرین کی جماعت مخاطب ہے، اس لیے ان کے لیے بشارت کا ابتدا میں صرف اتنا معنی ہے کہ ان کے ان بد اعمال سے ان کو متنبہ کر دیا جائے جن کے عواقب یقیناً خطرناک ہوں گے، اور یہی بشارت ہے ان کی. بس یہ بات ہے، ان انتا الا نذیر ایک ایسی قوم ہے جو سنتی نہیں ہے، اور ان کے لیے تیرا پہلا کردار نذیر کا کردار ہے. لیکن تو محض نذیر ہی نہیں، نذیر ہے اور اس کے ساتھ بشیر بھی ہے، لیکن اولین طور پر ہم نے تجھے تمام دنیا کو بشارت دینے کے لیے مقرر فرمایا ہے. اس لیے جملہ معترضہ بیچ میں آیا ہے، انا ارسلنا کا بالحق بشیرا و نذیرا. یہاں دیکھیں ترتیب بدل دی، نذیر کی بجائے بشیر کو پہلے لے آیا اللہ تعالیٰ. تو جو قوم مخاطب تھی وہاں تقاضا تھا کہ نذیر لفظ پہ زور دیا جائے، اور تمام عالم کے لیے آپ بشیر ہی ہیں اصل میں، اور بشیر دونوں معنوں میں، ایک یہ کہ انذار کا کام بہترین طور پر ادا فرمایا، دوسرا ان چیزوں کی خوشخبریاں دیں ان کو جنہوں نے انذار سے فائدہ اٹھایا، جو محض منفی خطرات سے بچنے کا مضمون ہی نہیں رکھتی، بلکہ وہ خوشخبریاں ان کے علاوہ اور بہت سی چیزوں کی خوشخبریاں دیتی ہیں جو محض خطرے سے بچنے کی نشاندہی نہیں کر رہی، بلکہ بچانے کے بعد پھر جو بے انتہا فضلوں کی بارش ہونے والی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، ان کے لیے آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام دنیا کے لیے سب بشیروں سے بڑھ کر بشیر تھے. یہ وہ حصہ تھا جو رہ گیا تھا غالب بیان کرنے سے، اب میں اس کو اس کی وجہ آپ کو سمجھا چکا ہوں. وَإِمِّنْ أُمَّتٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بھی امت نہیں گزری جس میں ڈرانے والا نہ آیا ہو. تو پہلی حیثیت ڈرانے والے کی ہوا کرتی ہے، کیونکہ انبیاء آتے ہی اس وقت ہیں جب قومیں بدکردار ہو چکی ہوں اور لوگوں خدا کی راہ سے ہٹ چکی ہوں، باغی ہو چکی ہوں. اس وقت یہ کہنا کہ کوئی بستی نہیں جس میں بشیر نہ بھیجا ہو، وہ غلط ہوگا بالکل، کیونکہ بشیر زیادہ وسیع مضمون ہے، زیادہ مثبت مضمون ہے، اور نذیر کے اوپر یہ بشیر کا مضمون قائم ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جن کو ڈرانا مقصود ہے اولین طور پر. کیونکہ اولین طور پر ڈرانا مقصود ہو، ان کی بشارتیں بعد میں آئیں گی. اس لیے فرمایا ان من امت اللہ خلافیہ نذیر، اور یہاں امہ فرمایا ہے، قریہ نہیں فرمایا. وہ قریہ والے مضمون اور ہیں، امہ جو ہے یہ قوموں کی طرف اشارہ کرنے والا لفظ ہے، پیپلز. کوئی بھی قوم ایسی بھی نہیں گزری جس قوم میں ہم نے نذیر نہ بھیجا ہو. اس لیے بستی بستی نذیر کو تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بڑی بڑی قوموں میں آپ نذیر کو تلاش کریں تو آپ کو ضرور مل جائیں گے. اور اس پہلو سے میں نے وسیع مطالعہ کیا ہے، ایبوریجنیز کا بھی، ریڈ انڈینز کا بھی، اور قطعی ثبوت ہے اس بات کے کہ ان کے اندر نذیر آتے رہے ہیں. بحیثیت قوم کے ان کے اندر نظیر آتے رہے ہیں, اور بہت حد تک انہوں نے استفادہ بھی کیا ہے. اور ان کا ایک غلط تصور دنیا کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے, جس کو میں نے درست کر کے مستند کتابوں کے حوالے دے کر اب اپنی جو آنے والی کتاب اس میں لکھ دی ہے, اس لیے اب بھی اس کی تفصیل بیان کرنے کا موقع نہیں. اور چونکہ ان قوموں کی طرف نظیر ہیں جو جھٹلا رہی ہیں, جو نظر سے فائدہ نہیں اٹھا رہی, اب یہ آیت اگلی ہے, اِن یُکَذِّبُوکَ فَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ. ایسے لوگ جیسے یہ ہیں, اگر یہ تجھے جھٹلا دیں تو اس سے پہلے بھی جو لوگ گزرے ہیں انہوں نے بھی جھٹلایا تھا. ان دونوں ہم خماش لوگ ہیں, ان جیسے جو پہلے گزر چکے ہیں وہ بھی اپنے انبیاء کو جھٹلا چکے ہیں. جات ہم رسلوں بالبینات و زبر و بالزبر و بالکتاب المنیر, ان کے پاس بھی ان کے رسول آئے تھے بالبینات, کھلے کھلے نشانات لے کر, و بالزبر اور صحیفے لے کر, و بالکتاب المنیر اور روشن کتاب لے کر. یعنی بعض انبیاء تو کتاب نہیں لائے مگر بینات ضرور لائے ہیں, بعض انبیاء کتاب تو نہیں لائے مگر صحف لے کے آئے ہیں, اور بعض انبیاء ایک باقاعدہ شریعت کی کتاب لے کے آئے ہیں. اسی ترتیب سے مضمون آگے بڑھتا ہے, جات ہم رسول بالبینات والزبر والکتاب المنیر, کوئی رسول بھی بغیر بینات کے نہیں آتا, یہ ناممکن ہے. لیکن ہر رسول کتاب لے کے نہیں آتا, ہر رسول زبر لے کے نہیں آتا. اس لیے ابتدا میں بنیادی علامت جو رسول کی لازمی ہے وہ بینات ہے, پھر زبر, پھر کتاب. ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر, پھر وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا, ثم اخذت میں نے ان کو پکڑ لیا, الذین کفروا ان لوگوں کو جنہوں نے انکار کیا, فکیف کان نکیر, بس کیا ہی سخت میری عقوبت تھی. سوال ہے کیفا کان, کیسا تھا میرا پکڑنا, لیکن یہ محاورہ ہے یہ بیان کرنے کے لیے کہ کیسی سخت پکڑ تھی, کیا ہی پکڑ تھی جو میں نے پکڑ, جو ان کو سزا دی. الم تر ان اللہ انزل من السماء ماء, اب کیا تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا. یہ میں نے جیسے عرض کیا تھا بنیادی وجہ انبیاء کے آنے کی ڈرانا نہیں ہوا کرتا بلکہ خوشخبری دینا ہوتا ہے, پانی کی خوشخبری. جیسے خوشحالی سے کسی کو ڈرایا جائے مگر ساتھ ہی پانی کی خوشخبری بھی دی جائے, جو خوشحالی سے ڈریں گے اس کو سمجھیں گے وہ خوشخبری سے فائدہ اٹھائیں گے, جو نہیں ڈریں گے وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے. تو اولین مقصد اللہ تعالیٰ کا مردوں کو زندہ کرنا ہے, اور یہ جو پروسیس گزرا ہے وہ اس طرح زندہ ہوتے ہیں جس کا بیان تھا. انزل من السماء ماء, تو نے دیکھا نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی اتارا, فأخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها, اور پھر ہم نے اس پانی سے نکالا پھلوں کو, اخرجنا به ثمرات مختلف الوانوا, جن کے رنگ مختلف ہیں, ومن الجبال جدد بید, اور اسی طرح پہاڑوں میں سے ایسے ٹکڑے ہیں جو سفید رنگ کے ہیں. جدد ٹکڑوں کی جمع ہے, ٹکڑے کی جمع ہے, وحمر اور سرخ رنگ کے ہیں, مختلف الوانوہا, ان کے رنگ بالکل بہت مختلف ہیں ایک دوسرے سے. مختلف الوانوہا کو اس لیے دہرایا گیا ہے یہ بتانے کے لیے کہ محض سفید اور سرخ کی بحث نہیں چل رہی, اور بھی بہت سے اختلافات ہیں ان رنگوں کے, وغیرہ بھی وسود, یہاں تک کہ کالے سیاہ رنگ کے ٹکڑے بھی ہیں ان کے اندر. عملاً پہاڑوں کے اندر ہر قسم کے رنگ پائے جاتے ہیں, تین نمایاں رنگ بیان فرما دیے، باقیوں کی طرف اشارہ فرما دیا. اسی طرح اور بھی بہت سے رنگ پائے جاتے ہیں. ثمرات مختلفاً الوانوہا، یہ وہی مضمون ہے جو پھلوں کے ذکر میں کیا گیا تھا کہ پانی تو ایک ہی ہوتا ہے اور رنگ بدلتے ہیں، اس لیے پہاڑوں میں بھی مختلف رنگ جو دکھائی دیتے ہیں وہ اللہ ہی کی پیداوار ہے، اور یہ نہیں کہ کوئی دوسرا رنگ بلانے والا کوئی دوسرا ہوتا ہے. یہاں میرے ذہن میں پہاڑوں سے مراد مختلف شریعتیں ہیں. شریعتوں کے رنگ الگ الگ ہیں لیکن ان کو بنانے والا ایک ہی ہے، اور ایک ہی پانی سے جس طرح شریعتیں پرورش پاتی ہیں اس کے باوجود رنگ الگ ہو جاتے ہیں، اسی طرح پھلوں میں بھی تم دیکھتے ہو کہ ایک ہی پانی سے اگتے ہیں اور رنگ الگ الگ ہوتے ہیں اور فائدہ مند ہوتے ہیں وہ پھل. اسی طرح یہ کہنا کہ دوسری شریعتوں کے رنگ اتنے خوبصورت نہیں، یہ اتنے روشن نہیں جیسے قرآن کے رنگ ہیں، یہ درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ ہی ہے جس نے ان شریعتوں کو بھی نازل فرمایا اور ان کے مختلف رنگ بھی فائدے کی خاطر تھے اور حسب حالات تھے. اور اب لوگ جو ہیں وہ بھی الگ الگ ہیں. ومن الناس والدواب، اسی طرح انسانوں میں سے اور چلنے پھرنے والے حیوانات میں سے بھی. والانعام، اور چوپایوں میں سے بھی. ایسے ہیں مختلف الوانہ، کہ جن کے رنگ الگ الگ ہیں. کذالک، یہ اسی طرح جس کا پہلا مضمون گزر گیا ہے. انما یخش اللہ من عباده العلماء، ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ سے صرف اس کے وہ بندے ڈرتے ہیں جو العلماء ہیں خدا کے نزدیک. ان باتوں پر جتنا غور کریں گے، یہ مضمون اگرچہ بظاہر بکھرا ہوا ہے لیکن توحید کی طرف اشارہ کر رہا ہے. ہر رنگ خدا واحد کی طرف اشارہ کر رہا ہے. پہاڑ کا ہر ٹکڑا اور پانی کے نتیجے میں پیدا ہونے والی ہر زندگی کی شکل اللہ ہی کی طرف اشارہ کر رہی ہے، مگر اس کے لیے گہرے علم کی ضرورت ہے. اگر ان تمام مضامین کو گہرے غور سے پڑھا جائے تو سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ کی خشیت کو بڑھائیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف بڑھائیں، یہ اور کوئی کام نہیں کریں گے. مگر افسوس ہے کہ جن لوگوں نے ان علوم پر ایک حد تک مقدرت حاصل کر دی وہ خود اس بات سے بے بہر ہیں. تو علماء سے مراد، میں اس لیے ان کا بیان کروں، دنیاوی علماء ہی نہیں بلکہ وہ علماء ہیں جو اللہ کے نزدیک علماء ہیں، اور ان کی صفت یہ ہے یخش اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہتے ہیں. بس علماء کی تعریف میں سے دنیاوی علماء سب نکل گئے، کیونکہ یہاں علماء کی تعریف میں انما صرف وہی علماء ہیں. یہ خیال نہ کر لینا کہ تمہیں دنیاوی علوم ہوں اور تم خدا سے نہ ڈرتے ہو تو تب بھی تم علماء کہلاؤ گے. دنیاوی علوم پر دسترس ضروری ہے، مگر اللہ کے نزدیک عالم تب بنو گے اگر ان علوم پر دسترس رکھنے کے نتیجے میں تم میں خوف الہی بڑھے. اگر وہ نہیں ہے تو محض ایک علم کا حصول ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور عالم کہلانے کے مستحق نہیں رہتے. ان الذین یتلون کتاب اللہ واقام الصلاۃ، یقین وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں، واقام الصلاۃ اور نماز کو قائم کرتے ہیں، وانفقوا مما رزقناهم، اور خرچ کرتے ہیں ان چیزوں میں سے جو ہم نے ان کو عطا کی، سرًا وعلانیتًا، چھپ کر بھی اور کھلم کھلا بھی، یرجون تجارت لن تبور، وہ ایک ایسی تجارت کی امید لگائے بیٹھے ہیں جو کبھی بھی تباہ نہیں ہوگی. یہ سادہ مضمون ہے، بالکل کسی اور تفصیلی تبصرے کی ضرورت نہیں، مگر یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ سرن پہلے فرمایا ہے اور علانیہ بعد میں. جو لوگ سرن پہلے خرچ نہیں کرتے ان کا علانیہ خرچ بھی محض دنیا کے لیے ہوا کرتا ہے. اللہ کی خاطر خرچ کرنے والے وہ ہیں جو پہلے سرن کرتے ہیں اور پھر ان تقاضوں کے پیش نظر جو قرآن خود کرتا ہے یا کتاب الہی کرتی ہے کوئی بھی, وہ اپنے بعض اخراجات کو اعلانیہ بھی کرتے ہیں لیکن سرن سے خوش ہوتے ہیں, اور ان کا فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا سفر سر سے شروع ہوتا ہے نہ کہ اعلانیہ سے. بس یہ بات ہے جو خاص طور پر اس میں قابل ذکر ہے, باقی سادہ صاف مضمون کھلا مضمون ہے. لیوفیہم اجورہم, یہ اس لیے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو بھرپور اجر عطا فرمائے. پورا پورا اجر ترجمہ کیا جاتا ہے, اس میں بھی ماجد صاحب کو نوٹ کرا دینا, پورا پورا لفظ اس کا پورا پورا اس آیت کریمہ کا پورا پورا حق ادا نہیں کرتا. پورا پورا سب یوں رہتا ہے جسے ناپ تول کر اتنے دیا جتنا دینا مقصود تھا. حالانکہ وفیہ ہوں کے میں یہ مضمون داخل ہے, بھرپور اجر دے, بھرپور ان معنوں میں کہ جتنا اس کا پیالہ ہے وہ سارا بھر جائے. اگر چھوٹا پیالے والا آدمی ہے تو چھوٹا پیالہ بھرے, اگر سمندر کا جوف رکھتا ہے تو سمندر پورا عطا ہو جائے. یہ یوفیہ کا معنی ہے, تاکہ ان کو ان کے اجور ان کی توفیق کے مطابق بھرپور دیے جائیں اور اس سے بھی زیادہ. وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِ, اس کے علاوہ فضل سے بھی خدا تعالیٰ اور زیادہ عطا کرے. تو یہاں فراخی کا مضمون ہے, پورا پورا بنیے کے طول کا مضمون نہیں ہے. انہ غفور شکور, یقیناً وہ بہت بخشنے والا اور بہت شکریہ کا حق ادا کرنے والا ہے, قدردان ہے. شکور ایک تو شکریہ ادا کرنے والا ہوتا ہے, ایک قدردان کہ جو چھوٹا سا بھی کوئی کام کرے اس کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہے. والذی اوحینا الیک من الکتاب هو الحق مصدقا لما بین یدیہ, یقیناً اس کتاب والذی اوحینا الیک من الکتاب, الکتاب یعنی قرآن کریم میں سے ہم نے جو تیری طرف اتارا ہے, هو الحق یہ حق ہے, مصدقا لما بین یدیہ بحیثیت حق کے یہ صرف اس کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے گزرا جو حق تھا. اس لیے یہ خیال کر لینا کہ مصدقن کا مطلب یہ ہے کہ ہر اوٹ پٹانگ بات جو بعد میں لوگوں نے الہی کلام کی طرف منسوخ کر دی اس سب کی تصدیق کرتا چلا جا رہا ہے. یہ بہت سارے جاہل دشمنان اسلام کے اعتراض کا جواب اس میں آ جاتا ہے, مصدق ان معنوں میں ہے کہ حق ہے, اور مصدق اگر حق ہو تو نہ حق کی تصدیق نہیں کر سکتا. اس لیے بائبل کا وہی حصہ حق اور درست ہے جس کو قرآن نے اپنا لیا ہے, باقی وہ جس کی تردید کی ہے وہ لازماً غلط ہے. جو چھوڑ دیا گیا ہے اس کے متعلق دونوں امکانات موجود ہیں کہ حق ہو اس لیے چھوڑ دیا, دہرانے کی ضرورت نہیں رہی, یا اتنی اہمیت نہیں رکھتا کہ اس کو اٹھایا جائے اس کے بعد میں, اور بعض دفعہ اس لیے بھی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ اس کو پڑھ کر ہر معقول آدمی خود بخود یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ لغو چیز ہے, حق ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ایسی باتیں جن کو فطرت انسانی رد کر رہی ہے اور انسانی عقل اس کو اس قابل نہیں سمجھتی کہ پذیرائی کرے, ایسے حصوں کو بھی قرآن کریم چھوڑ دیتا ہے, لیکن وہی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جن کو جن میں تھوڑی سی عقل ہو, تھوڑی سی بھی عقل ہو مطلب. ان اللہ بے عبادہ لخبیر بصیر, اور وہ لوگ اس کے بندے جو قرآن کریم کی اس مضمون کے واضح ہونے کے بعد دلوں میں کچھ اور طور خیالات رکھتے ہیں یا اختلاف کرتے ہیں اس سے اور ظاہر نہیں کرتے, ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان اللہ بے عبادہ ہی لخبیر بصیر، اپنے بندوں کے لیے بہت خبر رکھنے والا اور بہت دیکھنے والا ہے. مگر اس سے زیادہ یہ آیت خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی زندگیاں ڈھالتے ہیں لیکن ظاہر نہیں کرتے، وہی مضمون کہ چھپ کر خرچ کرتے ہیں اور کھلا بعد میں کرتے ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خوشخبری ہے کہ ان کو فکر کی ضرورت نہیں، ان کی نیک سوچیں بھی اللہ کے علم میں ہیں. اور یہاں عباد ہی سے مراد عام عباد نہیں ہوں گے، پھر ایسے عباد جن کو عباد اللہ یا عباد الرحمن کہا جا سکتا ہے، ان کو یہ خوشخبری ہے کہ یقین اللہ تعالیٰ ان کے اندرونے سے خوب باخبر ہے، اس پر نظر رکھے ہوئے ہے، بصیر نظر رکھنے کے معنی میں ہے. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، پھر ہم نے کتاب کا وارث بنایا اپنے ان بندوں کو جن کو ہم نے چن لیا. فمنہم ظالم لنفسہ ومنہم مقتصد ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ ذالک هو الفضل الکبیر. یہ مضمون شروع ہی سے اس طرح اٹھایا گیا ہے کہ ہر سمجھدار انسان پر ضرور روشن ہونا چاہیے. ظالم لنفسہ سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ وہ گناہگار ہوتا ہے یا انکار کرتا ہے. ظالم لنفسہ ہی ہے، اپنے نفس کی خاطر ظالم ہے. بس ابتدا میں جو لوگ اس کتاب جس کے وہ وارث بنے ہوئے ہیں قدر کی نظر سے دیکھتے ہیں اور اس پر سچے دل سے عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کو اپنی جان پر ضرور کچھ نہ کچھ ظلم کرنا پڑتا ہے. اور اگر یہ ظلم بے انتہا ہو جائے تو پھر وہ ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جیسا کہ ملتا ہے اللہ سے ظالم سے، وہ مضمون سامنے آتا ہے. مگر آغاز میں بھی ہر شخص کو کچھ نہ کچھ ظلم کرنا پڑتا ہے، اپنے نفس کی خاطر ظلم کرنا پڑتا ہے. اور من ہوں مختصر، اگلے قدم کے وہ لوگ ہیں جو میانہ روی اختیار کرتے ہیں، ظلم پہلے کیے لیکن پھر وہ ظلم نہیں رہتے، ان کے نفس لوامہ کو اطمینان نصیب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو کہ حضرت مسیح صلی اللہ علیہ وسلم نے امارہ اور لوامہ کی بحث اٹھائی ہے، اس کا اس آیت سے تعلق ہے. امارہ کے خلاف لوامہ کار فرما ہوتا ہے، لیکن لوامہ کی طاقت کے نتیجے میں رفتہ رفتہ ایک نفس مطمئنہ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ لوگ مقتصد میں داخل ہو جاتے ہیں. ومنہم سابق بالخیرات بإذن اللہ، کچھ ایسے ہیں جو نیکیوں میں بے حد آگے بڑھ جاتے ہیں. تو بإذن اللہ وہاں صرف نفس مطمئنہ کی بحث نہیں ہے، اللہ ان کو حکم دیتا ہے کہ تم اس قابل ہو کہ لیڈ کرو، آگے بڑھ جاؤ. بس یہاں وہ انبیاء یا روحانی رہنما جن کو خدا تعالیٰ خود مقرر فرماتا ہے، ان کا ذکر ہے. ذالک هو الفضل الکبیر، ذالک میں ان تینوں باتوں کی طرف بھی اشارہ ہو سکتا ہے کہ یہ فضل کبیر ہی کی باتیں ہو رہی ہیں. اور یہ آیت اس استنباط کو قطعی کر دیتی ہے کہ پہلے ظالم جو ہیں وہ بد لوگ نہیں ہیں، کیونکہ ذالک فضل الکبیر کے اثر کو آپ اس ساری آیت سے الگ نہیں کر سکتے. اور اگر گندے لوگ بھی بیچ میں شامل ہوں تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ خدا تعالیٰ یہ دعویٰ کرے ذالک هو الفضل الکبیر. تو عمومی طور پر فضل کبیر ان تینوں قسم کے انسانوں پر جسما ہو رہا ہے، اور خصوصیت سے سابق بالخیرات پہ بإذن اللہ. تو دونوں پہلوؤں کے اندر یہ جو تحسین کا کلمہ ہے، یہ دونوں پہلوؤں کے اندر رکھتا ہے. یہ ہو چکا ہے نا اس کا سارا غیر ہی گیا ہاں؟ کیا تم اور سنو کتاب والا جنس تو فین ہو گیا. جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب واللؤلؤ ولباسهم فيها حرير. فضل الكبير والے جو لوگ ہیں جن کا پہلے آیت میں گزرا ہے ان کو خدا تعالیٰ نے جو فضل کبیر لفظ سے یاد فرمایا ہے, اس فضل کو میں اس دنیا میں نہیں دیکھیں گے بلکہ اخروی دنیا میں بھی دیکھیں گے. اسی اس پہلے سے پہلو سے اس کا کبیر ہونا اس دنیا پر بھی چھا جاتا ہے, اس دنیا پر بھی چھا جاتا ہے. وہاں اس فضل کی کا کس طرح مشاہدہ کریں گے؟ فرمایا جنات و عدن یدخلونا, ہمیشگی کی جنتیں ہوں گی جن میں وہ داخل ہوں گے. یحلون فیہا من اساورا, ان کو اس میں کنگن پہنائے جائیں گے, من ذہب سونے کے, وہ لولوا اور موتی, وہ لباسهم فیہا حریر اور اس میں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. ڈاکٹر صاحب آپ کو اس دنیا میں تو کنگن ہی پہنائے گئے, نہ ریشم پہننے کی اجازت ہے, اور اس دنیا میں آپ کنگن پہن کے بیٹھے اور ریشمی لباس پہنا ہو اور یہی داڑھی ہو تو کیسے لگیں گے؟ سوچیں, یہ آیت کریمہ میرے نزدیک قطعی طور پر ثابت کر رہی ہے کہ وہاں مرد عورت کی تخصیص نہیں ہوگی. اگر مرد مراد ہیں یحلون میں, تو عورتیں بیچاری کیا کریں گی؟ مرد تو کنگن پہن لیں گے اور موتی اور ریشم پہ قبضہ کر لیں گے, عورتیں بیچاری ایک طرح بیٹھی رہ جائیں گی خالی ان سے. اس لیے مرد عورت کی کوئی تفریق نہیں ہے اگلی دنیا میں. جب بھی نعمتوں کا ذکر ملتا ہے اس میں مومن اور مومنات, مومنین اور مومنات, یا مومنون اور مومنات, یہ دونوں شامل ہوتے ہیں. ایک بھی ایسا ذکر نہیں ہے اگلی دنیا کی نعمتوں کا جس میں عورتوں کو برابر شامل نہیں فرمایا گیا, مگر طرز بیان ایسی ہے جو روح سے تعلق رکھتی ہے اور روح میں تذکیر و تانیث ہی ہوگی, اس سے بالکل پاک ہوتی ہے. اللہ کی روح ہے اور روح کی طرف جو خدا تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتی ہے تانیث کا صیغہ بھی ملتا ہے. حالانکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو سخت ناپسند فرماتا ہے کہ اسے مؤنث بیان فرمایا جائے, اور لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مذکر ہے, وہ ایک قسم کا نیوٹرل جینڈر ہے جس کو ہم روح کے لفظ سے یاد کر رہے ہیں. وہی روحیں ہیں جو قیامت کے دن خواہ مردوں کی ہوں یا عورتیں ہوں, عورتوں کی ہوں, وہ نیوٹرل جینڈر کے طور پر استعمال ہوں گی. اگرچہ ضمیر بظاہر تانیث کی ہو یا ضمیر بظاہر تذکیر کی ہو, اس سے قطع نظر ان کے اندر کوئی جینڈر نہیں, کوئی تفریق نہیں, کوئی جنسی تقسیم آپ وہاں نہیں دیکھیں گے. اس لیے میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ دیا تھا کہ اسی داڑھی کے ساتھ, تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ آپ نے اس داڑھی کے ساتھ وہاں جانا, بلوانی پڑے گی. وقال الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن, اور وہ یہ کہیں گے الحمد للہ الذی اذهب عنا الحزن, کہ الحمد للہ, اللہ کی سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہم سے حزن کو دور کر دیا. ان ربنا لغفور شکور, یقیناً ہمارا رب بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے. کون سے حزن کو دور فرما دیا؟ یہ بتائیں, جنت میں جانے کے بعد وہ حزن دور ہوگا یا اسی دنیا میں ہوگا؟ تتنزل علیہم الملائکۃ, لا تحزنوا ولا لا تخافوا ولا تحزنوا, تو وہ حزن ہے. وہ یہ حزن کا لفظ اس لیے بیان فرمایا گیا ہے کہ جنت کے وعدے وہ مرنے کے بعد نہیں دیکھیں گے بلکہ اس دنیا میں بھی دیکھ چکے ہوں گے اور حق الیقین پر ہوں گے کہ ہم سے آئندہ یہی سلوک ہونا ہے. دنیا میں بھی ان کے حزن دور کیے جائیں گے اور وہ اس بات کی علامت ہوگی کہ وہ جنت میں عملاً داخل ہو چکے ہیں لیکن اس کی وہ شان ظاہر نہیں ہوئی جو مرنے کے بعد ظاہر ہوگی. مرنے کے بعد یہ ساری باتیں ظاہر ہونی ہیں لیکن ان کا دعویٰ یہیں شروع ہو چکا ہوگا الحمدللہ الذی عذب عن الحزن ان ربنا لغفور شکور, بہت بخشنے والا ہے اور بہت ہی زیادہ قدردان ہے. من الذی احلنا دار المقامت من فضلہ, وہ خدا وہی ہے الذی, یعنی یہ ذات وہی ہے احلنا جس نے ہمیں اتارا دار المقامت من فضلہ ایک دار المقامہ میں. مقامہ سے مراد یہ مرتبہ نہیں بلکہ عزت والا مکان ہے, کیونکہ مرتبے کے لیے مقام لفظ استعمال ہوتا ہے. مقامہ ایک ایسا مقام ہے جس کا مرتبہ بھی بلند ہے لیکن وہ ظرف مکان ہے, اس لیے اس نے اپنے فضل سے ہمیں ایسی جگہ میں رکھ دیا جہاں ہماری حفاظت ہو رہی ہے. ایسا اس نے اس دنیا ہی میں, یعنی وہاں بھی یہ اطلاق ہوگا, ہمیں اس نے دارالامان عطا کر دیا. جو وعدے تھے کہ دشمنوں کی شرارت سے تمہیں بچا دیا جائے گا وہ سارے پورے ہو گئے. لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب, اس مقام میں اب ہمیں غیر معمولی جد و جہد کر کے اپنے بچانے کا کوئی سامان نہیں کرنا پڑ رہا, مجال نہیں دشمن کی کہ اب ہمیں تنگ کرے. تو کسی قسم کی تکان یا مشقت, پہلے لفظ مشقت آیا نصب, کسی قسم کی مشقت اور تکان ہمیں پیش نہیں آئے گی. اس کا اطلاق دنیا پر بھی ہوتا ہے اور جیسا کہ میں نے مثال دی ہے, مگر اولین طور پر یہ آیت جنت کی طرف اشارہ کر رہی ہے جو وہ مقام ہے, وہ مکان ظرف ہے, ظرف مکان ہے جس میں مومنین اپنے آپ کو اس حالت میں پائیں گے اور وہاں ان کو اپنی نمازوں میں اپنی کوششوں میں نصب نہیں ہوگی. وہ جو نصب ہے وہ اس پہلی حالت کی طرف اشارہ ہے کہ کوشش کر کے ظلم کر کے انسان کو محنت کرنی پڑتی ہے, وہاں کوئی نصب نہیں. وہاں اس لیے نصب نہیں کہ جن کو خدا کی خاطر نصب کرنے کا مضمون سمجھ آ جائے وہ اس دنیا میں بھی اس سے لذت ہی حاصل کرتے ہیں, تکلیف نہیں کرتے. فائضہ فرق تھا فن فر, رسول اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہے کہ جب تو تھکاوٹ والے کاموں سے فارغ ہو جا تو دوبارہ مشقت کریے نہیں, بلکہ پھر تو اپنی مرضی سے وہ اس طرح خدا کے حضور کھڑا ہو کہ دنیا اس کو مشقت سمجھ رہی ہو اور تو اسے نعمت جانتا ہو. تو یہ مرنے کے بعد جو پیش آنے والے واقعات ہیں وہ رسول اللہ علیہ وسلم پر اسی دنیا میں پیش آ گئے. اسی لیے قرآن کریم فرماتا ہے لا یمسنا فیہا نصب, اس دارالمقامہ میں ہمیں کسی قسم کی مشقت نہیں ہوگی نیک کاموں میں آگے بڑھنے میں. نیک کام جو پھل کی صورت میں پیش ہوں گے, جو یہاں نصب تھے وہاں انعام کے طور پر پیش ہوں گے. ولا یمسنا فیہا لغوب, اور ہمیں کسی قسم کی تکان نہیں چھوئے گی. جیسے قرآن کریم میں آتے ہیں نا نیند یا اونگ, تو یہ دو لفظوں کا تقابل یہ اسی طرح کا ہے, مشقت یا تکان. بعض مشقتیں تو توڑ دیتی ہیں انسان کو, اس کو دراصل مشقت کہا جاتا ہے. تکان ہے کہ کچھ نہ کچھ تھکاوٹ تو ضروری ہوتی ہے ہر کام سے. تو فرمایا وہاں تھکاوٹ بھی نہیں ہوگی. والذین کفروا لہم نار جہنم, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا ہے ان کے لیے جہنم کی آگ ہے. لا یقضی علیہم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. وہ ان کا وہاں ان کا قضیہ نہیں چکایا جائے گا, لا یقضی علیہم, ایک ایسا عذاب ہے جو ہٹنے میں نہیں آئے گا, جو کسی ایسے موقع پر نہیں پہنچے گا کہ اس کے موقع وہ ختم ہو جائے, اس جھنجھٹ سے نکلیں گے ہی نہیں. اب یہ لو تو بڑی بظاہر ظلم کی بات لگتی ہے کہ چھوڑے ہی نہ ان کا وہ عذاب, ان کو کسی پہلو ان کو آرام نہ آنے دے اور ان کا قضیہ بھی پاک نہ کرے کہ وہ مر جائیں اور مصیبت سے نجات پائیں. یہ اس لیے کہ دشمنان حق دنیا میں یہی کیا کرتے ہیں, وہ کسی پہلو سے پیچھے ہی نہیں چھوڑتے ہوں ان لوگوں, ہر وقت کی بکواس, ہر وقت کے مظالم, ہر وقت کی تان و تشنیع, ان ظلموں کے علاوہ جو جسمانی طور پر ان پہ کیے جاتے ہیں. بس چونکہ یہ ان کا اپنا کردار تھا اور صرف موت نے ان کو اس سے الگ کیا, ورنہ اگر وہ لاکھ سال بھی زندہ رہتے تو یہی کرتے چلے جاتے. اس لیے مرنے کے بعد ان کی اس حالت کے دائمی ہونے کا ذکر ہے یہاں. اس دنیا میں اگر ان کو مہلت ملتی تو اس حالت میں دائمی ہو جانا تھا, اس لیے جہنم کا عذاب ان کا پیچھا ہی نہیں چھوڑے گا, قصہ نہیں, قضیہ نہیں چکائے گا. ولا يخفف عنهم من عذابها, اور کسی طرح اس میں تخفیف بھی نہیں کریں گے, اور تخفیف بھی نہیں کی جائے گی ان کے ساتھ. كذلك نجزي كل كفور, اسی طرح ہم جزا دیا کرتے ہیں ہر ناشکرے کو جو ہماری نعمتوں کا انکار کرتا ہے. وهم يصرخون فيها, اور وہ اس میں چیخیں مار رہے ہوں گے, شور مچا رہے ہوں گے. کیا کہیں گے؟ ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی کنا نعمل, اے خدا ہمیں اس سے نکال تاکہ ہم وہ اعمال کریں جو پہلے ان کے برعکس کیا کرتے تھے, جو ہمیں ہم کرنے چاہیے تھے. یہ جھوٹ ہے, کیونکہ اگلا ٹکڑا آیت کا بتا رہا ہے اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر, کیا ہم نے تمہیں اتنی لمبی عمر نہیں دی تھی کہ جس نے بھی نصیحت پکڑنی ہوتی وہ اس سے نصیحت پکڑتا. ما یتذکر فیہ من تذکر وجاکم النذیر, اور علاوہ ازیں تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا جو تمہیں بتا رہا تھا کہ یہ اعمال تمہیں خراب کریں گے. بس چونکہ تم اس وقت باز نہیں آئے اور جتنی بھی تمہیں مہلت دی جا سکتی تھی دی گئی, لیکن تم ایک لمحہ کے لیے بھی اس رستے پر اس سے پیچھے نہیں ہٹے جس پر تم چل پڑے تھے, اس لیے یہ کہنا کہ ہمیں نکال ہم دوسرے اعمال کریں گے یہ سراسر جھوٹ ہے, کیونکہ تم نے نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا اور مہلت نے جو تمہیں نصیحت دینا چاہی, مہلت دینے کا مقصد نصیحت تھا, اس کے بے شمار مواقع پیدا ہوئے مگر تمہیں ایک ذرہ بھی اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھایا, اور نذیر بھی آ گیا. فذوقوا فما للظالمین من نصیر, بس چکھو اس کو جو تم کرتے رہے ہو, اور ظالموں کے لیے, یعنی تم خود ظالم ہو, اللہ ظالم نہیں ہے, ظالمین کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ظالموں کی مدد نہیں فرمایا کرتا اور کوئی اور بھی نہیں فرماتا, یا قیامت کے دن کسی کی مجال نہیں ہو کہ ظالموں کی مدد کرے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض انه عليم بذات الصدور هو الذي جعلكم خلائف في الارض ومن كفر فعليه كفره ولا يريد الكافرين كفرهم عند ربهم الا مقتا ولا يريد الكافرين كفرهم الا خسارا قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض ام لهم شرك في السماوات ام اتيناهم كتابا فهم على بينه منه بل ان يعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا ان الله يمسك السماوات والارض ان تزولا ولئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن احدا من احدى الامم فلما جاءهم نذير ما زادهم الا نفورا استكبارا في الارض ومكر السيء مكر السيء ولا يهيق المكر السيء الا باهله فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تعويلا یہاں ہماری سب کہنا کہ دو آیتیں اکٹھی لکھ دی انہوں نے اور ہر آیت کا الگ الگ ترجمہ ہونا چاہیے تھا, وہ دینے کی وجہ بعد میں اکٹھا ترجمہ کر دیا. 43 اور 44 آیات اکٹھی کر لیں. اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء السماوات ولا في الارض انه كان عليما قديرا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. یہ آخری آیت تھی اس سورت کی, اس کے بعد سورہ یاسین شروع ہوگی. اب دیکھیں وقت ہوا تو پورا کر لیں گے ورنہ باقی پھر صحیح. کس آیت سے شروع کرنا ہے؟ 43. ٹھیک ہے. ان اللہ عالم غیب السماوات والارض, اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہے. انہو علیم بذات الصدور, اور وہ سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے. یہاں اللہ تعالیٰ ہمیشہ غیب السماوات کا ذکر فرماتا ہے, جو جہاں تک میرا مطالعہ ہے دیگر مذاہب کی کتب میں یہ اس طرح نہیں ملتا. اور بھی زیادہ وضاحت سے ذکر موجود ہے کہ جس کو تم غیب سمجھ رہے ہو, جس کو تم سمجھ رہے ہو کہ وہاں کچھ بھی نہیں ہے, وہاں کچھ نہ کچھ ضرور ہے, اور جب چاہے گا اللہ اس غیب کو حاضر فرما دے گا. تو آسمانوں اور زمین کے غیوب سے جو واقف ہو, یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہارے سینوں میں پلنے والے خیالات سے بے خبر ہو, اور جو تم بے آواز اپنے دل میں باتیں کرتے ہو اس پر بھی اس کی نگاہ ہے, ان پر بھی اس کی نگاہ ہے. والذی جعلکم خلائف فی الارض, وہی ذات ہے جس نے تمہیں زمین میں وارث بنا دیا. یعنی پہلی قوموں کی حکومت اور دبدبہ جو زمین پہ ختم ہوا تو دوسری قوموں کی حکومت اور دبدبہ شروع ہو گیا. تو عملاً یہ وہی زمین ہے جو ہاتھ بدلتی رہتی ہے. تو تم وہی لوگ ہو جن کو وہی ذات ہے جس نے تمہیں ایک وقت میں آ کر اس زمین کا وارث بنا دیا. فمن کفر فعلیہ کفر, بس جو بھی کفر کرنا چاہے یا کفر میں مبتلا ہو یعنی کفر کر دے, فعلیہ کفر, اس کا کفر سوائے اس کے کہ خود اس پر پڑے اور کسی قسم کا نتیجہ ظاہر نہیں کرے گا. چاہتے ہو تو کفر کرو, لیکن تمہارے کفر کی عقوبت خود تم پر پڑے گی. ولا یزید الکافرین کفرہم عند ربہم الا مقتا, اور کفر کے نتیجے میں کافرین کا کفر ان کو اللہ کے نزدیک ناراضگی کے سوا اور کسی چیز میں نہیں بڑھاتا. ولا یزید الکافرین کفرہم الا خسارا, اور کافرین کو ان کا کفر گھاٹے کے سوا اور کسی چیز میں نہیں بڑھاتا. مقتا میں ناراضگی یعنی شدید ہو تو پھر اس کو مقتا کہتے ہیں. تو مقتا کے مضمون میں شدت داخل ہے. ان کا کفر کسی کوئی فائدہ ان کو نہیں دیتا, فائدہ تو دیتا نہیں, لیکن جو کھلم کھلا کفر کرتے ہیں اور اس میں کوشش کرتے ہیں ان کو نقصان یہ پہنچتا ہے کہ خدا کی عام ناراضگی نہیں بلکہ بہت سخت ناراضگی دیکھنی پڑتی ہے. بس جو کفر والے لوگ ہیں ان کی بھی قسمیں ہیں, کچھ معمولی کفر کرتے ہیں, کچھ بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اپنے کفر میں بہت بڑھ جاتے ہیں. قل ارایتم, یہی ہے نا اس کے بعد آیت, قل ارایتم شرکاءکم الذین تدعون من دون اللہ, تو کہہ دے یا ان سے پوچھ. یہاں قل کا ترجمہ پوچھ کے معنوں میں ہے نہ کہ کہنے کے معنوں میں. تو ان سے پوچھ تو صحیح کہ کیا تم نے ان شرکاء کو دیکھا ہے الذین تدعون من دون اللہ, جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو. ارونی ماذا خلقوا من الارض, دکھاؤ مجھے انہوں نے زمین میں کیا پیدا کیا ہے. ام لہم شرک فی السماوات, یا ان کے شرک کا تعلق صرف آسمانوں ہی سے ہے. اس آیت میں یہ اعتراض نہیں اٹھ سکتا کہ دیکھنے سے مراد ظاہری رویت ہے, اور اگر انہوں نے خداؤں کو نہیں دیکھا تو مومنوں نے کب دیکھا ہے, کیونکہ آگے خدا کو دیکھنے کی جو تعریف فرمائی گئی ہے وہ ظاہری رویت سے مبرہ کرتی ہے. تم بتاؤ تم نے کیا ان شرکاء کو دیکھا ہے جن کو اللہ کی سوا پکارتے ہو. ارونی کن معنوں میں, مجھے دکھاؤ تو صحیح. مازا خلو کو مل رہا ہے, زمین میں کون سی چیز ہے جو انہوں نے پیدا کیا. اگر مختلف لوگوں نے پیدا کی ہوتی تو ایک قانون قدرت دکھائی نہ دیتا. اس لیے ایک بات قطعی ہے کہ ایک ہی ہاتھ ہے, ایک ہی قادر ہے, ایک ہی خالق ہے, اور اس کے سوا کوئی اور ہاتھ دنیا کی تخلیق میں دکھائی نہیں دیتا. کیونکہ جتنا تم غور کرو گے تمہیں سارے قانون قدرت کی یکسانیت نمایاں تم پر یکسانیت نمایاں ہوتی چلی جائے گی. وہ ایک ہی قانون دان کا بنایا ہوا قانون ہے, ایک ہی خالق کی پیدا کردہ تخلیق ہے. اس لیے ارونی کہہ کے فرما چیلنج دیا گیا ہے کہ دکھاؤ تو صحیح. زمین پہ کچھ آسمان تک تو ان کی رسائی نہیں تھی مگر بعد میں ہو جانی تھی. اس لیے ام لہم شرکن فی السماء کا حصہ بھی بیان فرما دیا کہ کیا ان کا کچھ آسمان کی تخلیق میں حصہ ہے جہاں تک تمہاری رسائی نہیں. وہ نہ صحیح زمین میں جو جہاں تمہاری رسائی وہ تو دکھا دو, اور تمہیں تو کوئی ایسا الہام بھی نہیں ہوا جس کے ذریعے کوئی ہستی تمہیں بتا دے. یعنی آسمان پر جانے کا تعلق جہاں تک ہے وہ تو مومن بھی نہیں جا سکتے تھے, اس لیے شرک فی السماء کی بحث ادھوری رہ جاتی. مگر جس نے پیدا کیا وہ کچھ بولے تو صحیح, وہ بتائے تو صحیح. اس لیے فرمایا ہے ام آتیناہم کتاباً, کیا ان کو ہم نے کوئی کتاب دی ہے جو یہ باتیں بیان کرتی ہو. اب مشرکین کی کوئی کتاب ایسی نہیں ہوتی, اہل کتاب مشرک ہو جایا کرتے ہیں, لیکن جو مشرک محض ہوں ان کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہوتی. ساری دنیا میں یہ قاعدہ کلیہ ہے, جہاں بھی آپ کو کتاب دکھائی دے گی کتاب خود دعویٰ کر رہی ہوگی کہ مجھے کسی اتارنے والے نے اتارا ہے, اور مشرکین محض کے ہاتھ میں کوئی کتاب نہیں ہوگا. بس ان کا کتاب سے آری ہونا بتاتا ہے کہ جو آسمانوں کا خالق ہے اس نے تو بہرحال خبر نہیں دی, اس لیے کہ محض ڈھکوسلے ہیں جو اس کی طرف منسوب کر رہے ہیں. بل ان یعد الظالمون بعضهم بعضا الا غرورا, مگر صورتحال اصل صورتحال یہ ہے, بل حقیقت حال یہ ہے ان یعد الظالمون, ظالمین جو ظالم لوگ ہیں وہ نہیں وعدہ کرتے بعضہم بعضن ان میں سے بعض بعض دوسروں سے الا غرورا مگر دھوکے کا وعدہ وہ وعدہ جس کی بنیاد ہی کوئی نہ ہو نہ زمین میں ہو نہ آسمانوں میں ہو نہ کسی کتاب میں ہو وہ جب ان کو یہ وعدے دیتے ہیں کہ تمہارے جو جن بتوں کی پوجا کرتے ہو وہ تم پر راضی ہوں گے تو غرور کے سوا کچھ بھی نہیں ایک محض دھوکہ ہے ایک جھوٹا وعدہ ہے جو ان سے کیا جا رہا ہے ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا ایک اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ بیان فرمائی گئی جو ان کو دکھائی دینی چاہیے اگر نہیں تو آئندہ زمانے میں یہ دکھائی دی جانی تھی ان اللہ یمسک السماوات والارض ان تزولا زمین و آسمان از خود قائم نہیں ہیں بلکہ گہرے قوانین ہیں جو ان کو ان کے اوپر لاگو ہیں اور ان کو ذرا سا بھی سرکائیں تو سارا نظام کائنات بگڑ جائے گا جو لٹکے ہوئے ہیں جب میں مختلف کرے کشے سکے سیکل ان کو کھینچ رہی ہے اور ان کی دورانی قوت ان کو دور پھینک رہی ہے لیکن بین ہی ایک محور پر وہ گھومتے چلے جا رہے ہیں نہ ایک دائرے میں وہ گھومتے چلے جا رہے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں نہ ادھر جاتے ہیں بس یہ نفت اللہ نظام جو ہے یہ وہ قوتیں ہیں جن کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے یہ غور کیوں نہیں کرتے کہ نظام کائنات از خود جاری نہیں ہو رہا کہ خود بخود سنبھل جائے جب بھی اس پر سائنسدان غور کریں گے ان کو دکھائی دے گا کہ ایک حساب ہے جو لاگو ہے اس سارے نظام پر اس حساب میں مداخلت ممکن نہیں ایک ادنا بھی مداخلت کرو گے تو سارا نظام کائنات بگڑے گا نہ کہ محض وہ سیارے جن میں تم تبدیلی کرنے کی کوشش کرو گے اور جب اگر یہ ٹل گئے خدا کے قائم کردہ ستارے اپنے محوروں سے اور ان مقامات سے ٹل گئے جن پر ان کو نافذ فرمایا گیا ہے تو پھر کوئی نہیں ہے جو اس کے بعد ان کو دوبارہ بحال کر سکے اس کا ایک جزوی منظر لوگوں کو دکھائی دیتا ہے یعنی وہ آسمانی سیارے ہوں یا ستارے ہوں اگر خدا تعالیٰ ہی کے قانون کے تابع وہ اپنے ان رستوں سے ایک دفعہ ٹل جائیں وہ گھومنا بند کر دیں اور ان کی بیرونی حرکت غالب آ جائے اور وہ اس رستے سے ٹل جائیں تو کبھی بھی ان کو پھر بحال نہیں کیا جا سکتا کوئی طاقت دنیا میں ایسی نہیں ہے جن کو لے جا کر واپس انہی مقامات پر نافذ کر دی جہاں وہ جڑے ہوئے تھے تو یہ پہلو صرف دعویٰ ہی نہیں بلکہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہمیں واقعتاً دکھائی دے رہی ہے کہ اگر ٹل جائیں اگر ایسا ہو تو پھر کوئی خدا کے علاوہ خدا کے بعد ایسا نہیں ہو سکتا جو ان کو واپس اپنی پہلی جگہوں پہ بحال کر دے انہو کان حلیماً غفورا وہ بہت ہی بردبار ہے اور حلم کا مطلب ہے تمہاری کمزوریوں پر نگاہ رکھتا ہے مراد یہ ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو ایسی صورت میں اس نظام کو خود ٹلا سکتا تھا کہ تم پر ان اجرام فلکی کی بمبارڈمنٹ شروع ہو جائے تم ڈسٹرائے ہو جاؤ تو کچھ نہ کچھ ہوتا تو رہتا ہے مگر تمہیں تباہ نہیں کر سکتا یہ تباہ نہ کرنے کا جو خدا کا فیصلہ ہے اس کو تم اتفاقی حادثہ سمجھ رہے ہو اتفاقی حادثہ نہیں بلکہ خدا کے حلیم ہونے کے نتیجے میں ایسا نہیں ہو رہا اور غفور بھی ہے بہت بخشنے والا ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِن جَاءَهُمْ نَذِيرٌ لَّيَكُونَنَّ أَهْدَى مِنْ إِحْدَى الْأُمَمِ وہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس واقعتاً کوئی ڈرانے والا آیا ہوتا تو وہ ضرور ہو جاتے پہلی ہدایت یافتہ قوموں سے بڑھ کر ہدایت پانے والے پہلی عہد الامم امتوں میں سے کسی امت ایک امت نے بھی جو نذیر سے فائدہ اٹھایا تھا. ہم گزشتہ ازمنہ میں ہر آنے والی امت سے بڑھ کر ہدایت پاتے ہیں, یہ دعویٰ ہے. فلما جاءہم نذیر ما زادہم الا نفورا, ہدایت کیا پانی تھی, وہ ان کے پاس جب بھی نذیر آیا وہ اس کے معاملے میں نفرت اور اس سے بیزاری کے اظہار میں بڑھ گئے. نفور ایسی نفرت کو کہتے ہیں جس میں تکبر بھی پایا جائے, انسان رونت سے کسی چیز کو دیکھے اور اس کا انکار کرے. یہ آیت پہلے ہے ترجمہ معاملے تھوڑا, آیت دوسری سے. ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ, کیا ہے ولا یحیق, اچھا استکبار رہ گیا تھا, استکباراً فی الارض, میں اس کا مضمون جو بیان کر چکا ہوں نفورہ کے اندر, اس لیے رہ گیا تھا. استکباراً فی الارض و مکر السیئ, ان کا جو نفور تھا اس میں بڑھنے کے نتیجے میں ان کا تکبر ظاہر ہوا, اور زمین میں تکبر کے سوا کسی نذیر جب نذیر آیا تو اس ان کو نہ بڑھا سکا. وہ مکر السیئ, صرف تکبر ہی نہیں بلکہ گندی بری چیزوں میں مکر کرنا, یعنی پلاٹ بنانا, اور ایسا پلاٹ بنانا جو بنی نوع انسان کے لیے نقصان دہ ہو, نیک لوگوں کے لیے مصیبت پیدا کرنے والا ہو. ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ, اور بری سازش اس کے کرنے والوں کے سوا کسی کو گھیرا نہیں کرتی. بری سازش عام طور پر پڑ جاتی ہے یا نہیں بھی پڑتی, مگر جو اللہ کے معاملے میں بری سازش کرتے ہیں صرف ان پر اس بری سازش کا وبال پڑتا ہی نہیں, ان کو گھیر لیتا ہے. یہ امتیازی نشان ہے اس بری سازش کا جو نذیر کے مقابل پر کی جائے, اور اس میں آپ کوئی تبدیلی نہیں دیکھیں گے. بلا اشتباہ, دنیا کی سازشیں تو ناکام بھی ہو جاتی ہیں اور کرنے والے مر بھی جاتے ہیں, ان کو بری سازش کے وبال کا پتہ نہیں لگتا کہ آئندہ بھی پڑے گا کہ نہیں. لیکن یہاں فرمایا ہے ان کو ان کی بری سازشوں کا وبال ضرور گھیر لیتا ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا سُنَّتَ الْأَوَّلِينَ, بس کیا وہ پہلے لوگوں کے کردار اور اس کردار کے عواقب کا انتظار کر رہے ہیں, اس کے سوا کسی اور چیز کا انتظار نہیں؟ سنت الاولین سے مراد ان کا بدیوں پر اصرار اور اس رستے پر چلتے رہنا اور اس رستے پر چلتے ہوئے اس کے بد انجام کو دیکھ لینا, یہ سنت الاولین ہے. فلن تجد سنت اللہ تبدیلا, ان کے مقابل پر ایک اللہ کی سنت بھی ظاہر ہوئی جو ان کی بدیاں گھیرتی ہیں. یہ اشارہ اس طرف ہے کہ آٹومیٹک نہیں ہوتا بلکہ ان کا ایک کردار ہے, دیکھ لو انہوں نے جب اس کردار پر اصرار کیا تو لازماً اللہ کی ایسی سنت ظاہر ہوئی جس نے ان کو گھیر لیا, اور بد انجام کے سوا انہوں نے اور کچھ نہ دیکھا. فلن تجد سنت اللہ تبدیلا, یہ اللہ کی سنت ہے جس میں تو ہرگز کوئی تبدیلی نہیں دیکھے گا. ولن تجد سنت اللہ تبدیلا, اور اللہ کی یہ سنت ہے جس میں کوئی تغیر بھی نہیں دیکھے گا. تبدیلی اور تغیر ملتے جلتے لفظ ہیں, مگر نہ وہ ٹلے گی نہ اپنے کردار میں تبدیل ہوگی. یہ دونوں چیزیں لازماً اللہ کی سنت کے ساتھ ہوتی ہیں جو ان کی سنت کے نہ بدلنے کے نتیجے میں تقاضا کرتی ہیں کہ اللہ کی سنت بھی نہ تبدیل ہو. اب اس کے بعد وقت ختم ہو گیا نا, نہیں ابھی ہیں دو منٹ ہے نا, نہیں ہو چکا ہے. اچھا, السلام علیکم, خدا حافظ.